إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول سبحانه وتعالى كذلك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أتوارا ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر معمر لا يحتكر إلا خاطئ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها ولو بعد حين فاتقوا الله واجملوا الطلب محترم بزرگو دینی بھائیو اور خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد میرے سورہ نوح کی چار آیتیں تلاوت کی ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے ان سے کہا اللہ سے تم معافی چاہو فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور توبے کی برکت سے اور کیا ہوگا دنیا میں یرسلی سما علیکم مدرارا بہت بارشیں ہوں گی ضرورت جتی اتی بارشیں ہوں گی ویمددکم باموالم وبنین اللہ تعالی بے حساب مال میں بھی اولاد میں بھی برکت دے گا ویمددکم باموالم اور تمہارے جو باغات ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالی برکت نصیب فرمائے گا تم اللہ سے کیوں یہ سب نہیں مانگتے ہو اللہ ہی نے تو تم کو پیدا کیا ہے حدیث ہم نے پڑھی جو مسلم کے اندر بھی ہے اور صاحب ترمذی میں بھی ہے اور صاحب ابن ماجہ نسائی سب میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار ہے ایک دوسری حدیث میں ہم نے پڑھ کر سنائی جو ابن ماجہ میں ہے اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابی رسول ہیں اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دنیا کی ضرورتوں کو محدود کرو اور جان لو اچھی طرح جب تک کسی کی روزی نہیں پوری ہوتی ہے اس کی موت نہیں آتی اگرچہ کہ وہ روزی ذرا دیر سے آئے لیکن آتی ضرور ہے جو روزی اللہ نے لکھی ہے اس لیے تم کو کیا کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دنیا کی ضرورتوں کو محدود کرنا چاہیے دیکھو حلال کو تو طلب کرو اور حرام سے بچو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے آج کل میرے بھائیوں سبھی لوگ جو محدود آمدنی والے ہیں جن کی آمدنی جن کی تنخواہ اور جن کی سیلری مختصر ہے سب پریشان ہیں جو لٹیرے ہیں وہ سب بہت خوش ہیں. جو مالدار ہیں ان کو فکر نہیں ہے, ایسے ہوتا ہے. دنیا میں اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, ہم تم کو آزمائیں گے مختلف طریقے سے, کبھی تو فصل نہیں ہوگی, پھل نہیں ہوں گے, غلہ نہیں ہوگا, اسے بھی آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور اسی طرح مال میں بھی وہ سب آزمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے نیک بندوں کے لیے. کافروں کے لیے اللہ رب العزت جب روزی تنگ کرتے ہیں یہ ان کے لیے عذاب کی علامت ہے. قرآن مجید میں ہم بہت ساری آیتیں اس طرح کی پاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ روزی کی تنگی کافروں پر آتی ہے تو عذاب ہے, اور اگر روزی کی تنگی مسلمان پر آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ ایک مرتبہ مدینے میں چیزوں کے دام بہت بڑھ گئے, کھجور کا دام بھی, جو کا دام بھی, کشمش منقع کا دام بھی, سب بڑھ گیا. اچانک صحابہ نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے رسول سعیر لنا, آپ یہ جو قیمت ہے کنٹرول کر دیجئے, کھجور اتنے کو ہی بیچنا, جو اتنے کو ہی بیچنا, منقع اتنے کو ہی بیچنا, آپ اس کو کنٹرول کر دیجئے, مقرر کر دیجئے قیمت. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المسعر هو اللہ, اللہ ہی قیمت مقرر کرے گا, جی میں کیا کروں گا. اس لیے کہ بازار میں آنے والی چیزیں جب زیادہ پیدا ہوتی ہیں تو سستی ہوتی ہیں, کم پیدا ہوتی ہیں تو مہنگی ہوتی ہیں. اگر میں نے پرائز قیمت فکس کر دیا تو کیا ہوگا, ایک آدمی نے فرض کیجئے یہ کلو گیہوں کی قیمت اس کو پڑی 5 روپیہ اور میں نے کہا 4 میں بیچنا, یہ کسان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو جائے گی نا, میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مدینے میں بھی اور اطراف میں قحط سالی پڑی, دانے دانے کے لیے لوگ ترسنے لگے. ایسے ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سارے دنوں میں جب معلوم ہوا کہ ملک عراق میں فلاں فلاں جگہ قحط ہے تو آپ نے گھی نہیں کھایا, گوشت نہیں کھایا, کہا کیسا میرے بھائی مسلمان بھائی تکلیف میں ہو اور میں کھاؤں گوشت بھی گھی, میں نہیں کھاؤں گا, کھائے نہیں ہو. جب بارشیں ہوئی پھر سب کچھ فراوانی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ انتظام کر دیا تو حضرت عمر پھر کھانے لگے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امیر المومنین کو بہت بڑی تنخواہ تھی اور سب گھی بھی گوشت روز کھاتے تھے, ایسا نہیں ہے. امیر المومنین کی جو تنخواہ تھی بمشکل ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کافی ہوتی تھی, بمشکل. یہاں تک کہ عید بارات کے دن آ جاتے اگر گھر میں کچھ خاص پکوان پکانا چاہیں, دنیا کے سارے مسلمانوں کے امیر جنہوں نے عراق کو بھی فتح کیا, روم کو بھی فتح کیا, فارس کو, ایران کو, سب فتح کیا, ان کا حال یہ کہ سب بچے عید کے دن نئے جوڑے پہننے کے لیے ترس رہے ہیں, پرانے کپڑے ہی ان کے پاس ہیں. کھانے کے لیے کچھ چاہتے ہیں کہ سب اسپیشل گھر میں پکے تو اس کے لیے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا امیر اور مسلمانوں کا سب سے بڑا بادشاہ اپنے زمانے کا, لیکن ان کی حالت دیکھیے کہ صاحب اپنی ضرورت سے زیادہ لینے کو ناجائز سمجھتے تھے. یہ واقعہ میں نے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. بیت المال سے قرض لینا چاہے تو بیت المال کے سیکرٹری نے, خازن نے کہہ دیا کہ صاحب آپ کو ایڈوانس سیلری نہیں دے سکتے, آپ کو اگر ہم نے ایڈوانس سیلری دی اور اس سے پہلے آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو سیلری کیسے واپس آئے گی, کیا گارنٹی ہے کہ آپ مہینہ دو مہینہ زندہ رہیں گے, ایسا جواب بھی دیتے تھے سیکرٹری. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں کافروں نے بہت ستایا تو اللہ رب العزت سے دعا کی پیارے رسول نے, اے اللہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسے قحط آیا ویسے ان کو قحط سالی میں مبتلا کر. اللہ کے پیارے رسول کسی کے لیے بدعا نہیں کرتے. یہاں تک کہ جب طائف میں آپ کو بہت پریشان کیا گیا, مارا گیا, تو فرشتوں نے آ کر کہا آپ دعا کیجئے ہم دونوں پہاڑ کو ملا دیتے ہیں کافروں کو ہلاک کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے اولاد پیدا ہوگی کہ جو ایمان لائے گی. ویسے ہی ہوا, سب ایمان لے آئے. لیکن مکے والوں کے لیے آپ نے جو بدعا کی اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی پریشان ہو کہ اسلام قبول کرتا, اس کو سمجھ میں آتا اللہ ہی سب کچھ ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آزمایا مختلف قوموں کو, پہلے بھی آزمایا. اللہ رب العزت نے بسرائی و ضرائی, قرآن مجید کے اندر دونوں لفظ آتے ہیں. کبھی تو اللہ تعالیٰ دولت دے کے آزماتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ دولت چھین کے آزماتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب اس وقت سب دنیا پریشان ہے, سب دنیا پریشان ہے, اور ہمارا ملک اور ہماری ریاست میں بھی وہی پریشانی ہے. ہر چیز کے دام آسمان کو چھو رہے ہیں. جن کی تنخواہ بے حساب ہے یا جن کی کمائی بے حساب ہے, ان کو تو کوئی پرواہ نہیں کہ صاحب کون سی چیز کتنے میں بکتی ہے. لیکن محدود آمدنی والا انسان پوچھتا ہے کہ صاحب یہ کیا پریشانی ہو رہی ہے, کیا کریں, کدھر کریں. بعض لوگوں کا ایمان ڈل مل ہو جاتا ہے تو چوری کے دروازے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی دھوکہ دیا, کبھی چوری کیا, کبھی کچھ کیا, نعوذ باللہ. ایسا مسلمان بہت کم کرتا ہوگا, لیکن کافر تو ایسے کرتے رہتے ہیں. کیا چیز چرائیں, بجلی چرائیں, پانی چرائیں, گورنمنٹ کی چیزیں چرائیں, ایسے سوچتا ہے. لیکن اللہ کی مہربانی سے مسلمان اللہ سے بہرحال ڈرتا ہے, وہ ایسے غلط کام نہیں کرتا ہے. حضرت سعید ابن مسیب کی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار ہے. کیا مطلب ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ بازار میں چیزیں سستی بک رہی ہیں, اس کے پاس دولت ہے, پیسہ بہت ہے, پوری چیزیں لے کے اسٹاک کر کے چھپا دیتا ہے. اب لوگ ترستے ہیں, صاحب ایک ایک چیز کے لیے, اب 10 روپے کی چیز جو اس نے خریدی تھی 50 روپے میں بیچتا ہے, اس لیے کہ دولت اس کے پاس بہت تھی نا, سب خرید کے اسٹاک کر لیا. تو اسٹاک کرنے والا اس طرح لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کو بہت بڑا گنہگار ہے. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملے گا. دولت تو بے حساب تھی مسلمانوں کے پاس, جب اندلس بھی فتح ہو گیا اور سب ملک شام بھی فتح ہو گیا, اتنے مالدار ہو گئے مسلمان کہ زکات لے کے ڈھونڈتے تھے کہ کوئی غریب ہو تو میں اس کو زکات دوں, تو زکات لینے والے بھی نہیں تھے. اتنے مالدار, اتنے مالدار. ہم اس زمانے میں جو پڑھتے ہیں سب کتنا خرچ کرتے تھے, سب لاکھوں میں ہی جاتا ہے, ہزاروں میں جاتا ہے, ہزاروں لاکھوں میں دیتے تھے, لیتے تھے, کاروبار کرتے تھے. آج جب لاکھ سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں, کروڑ سنتے ہیں تو حیران ہوتے تھے. یہ سب تو اس زمانے میں ہوا. تو صاحب اکرام کے زمانے میں بڑی فراوانی تھی, بعد میں اور اس کے بعد ایسی ہم نے دیکھا تنگی کبھی نہیں تھی, بے حساب دولت تھی لوگوں کے پاس, لیکن کوئی چیز کھانے پینے کی خرید کے انہوں نے ذخیرہ نہیں کیا. اگر اسلامی حکومت ہو اور معلوم ہو کہ فلاں آدمی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے اور مارکیٹ میں اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے, بہت سخت سزا دے سکتا ہے, اس کا پورا مال چھین کے غریبوں میں تقسیم کر دے سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر ہیں کہ صاحب قحط سالی سے, اس طرح گرانی سے, قیمتوں کے اونچے جانے سے روکنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. پہلے بات تو آپ نے یہ بتائی کہ صاحب جس کے پاس بھی کھیتی کے لیے زمین ہے, مثلا 10 ایکڑ زمین ہے, 5 ایکڑ زمین وہ کرتا ہے, 5 ایکڑ خالی ہے, تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا فلیزرعھا او لیزرعھا اخاہ. زمین خالی نہیں چھوڑنا بھائی, تمہارے پاس 10 ایکڑ زمین ہے, 5 تم نے کیا, 5 تمہارے بھائی کو دو, وہ کاشت کر کے تم کو واپس کرے گا. یہ میں بول رہا ہوں کہ 10 ایکڑ اللہ کے پیارے رسول نے نہیں فرمایا, یہ فرمایا کہ جس کے پاس بھی فالتو زمین ہو جس میں وہ کاشت نہیں کرتا, ایسے رکھا ہے زمین بیچنے کے لیے, کچھ بھی کرنے کے لیے, کہ باپ دادا کی طرف سے میراث میں ترکے میں ملی پڑی ہوئی زمین, نہ بوتا ہے نہ اس کے اندر کچھ کرتا ہے. کہا اللہ کے پیارے رسول نے نہیں, یا تو مفت میں دے دو تمہارے بھائی کو وہ زمین, یا نہیں تو پھر اس کو کاشت کرنے کے لیے دو. تو کوئی بھی خالی زمین نہیں چھوڑتا ہے اسلام, ہے نا, سب میں کاشت ہونی چاہیے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایک مسلمان اگر کھیتی کرتا ہے، گہوں بویا، دھان بویا کوئی بھی، یا ایک پھل وغیرہ کا باغ لگایا، اگر پرندے کھائیں، درندے کھائیں یا لوگ کھائیں، ان سب کا ثواب ملے گا۔ کس کو؟ وہ زمین کے مالک کو، وہ جس نے بویا ہے۔ نیت تو اس کی نہیں تھی پرندے کھانے کی، لیکن وہ خالی زمین نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ پرندے آتے ہیں، کھاتے ہیں، اڑ کے جاتے ہیں، کہا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے کاشتکاری کی ہمت دلائی گئی اسلام کے اندر کہ مسلمانوں کو کاشتکاری بھی کرنی چاہیے، زراعت بھی کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان زراعت بہت کم کرتے ہیں، نہ جانور پالتے ہیں نہ زراعت کرتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زمین کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں قیمت بڑھنے کے لیے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو دیہات سے آتے ہیں، جس کو ہم کھیڑا بولتے ہیں، کھیڑوں سے آنے والے لوگ اپنی پیداوار لے کر، سبزی ہو، بیگن ہو، ٹماٹر ہو، کچھ بھی لے کر مارکیٹ میں بیچنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے لیے، شہر والوں، مارکیٹ والوں، تم لوگوں کے لیے جائز نہیں، جا کے راستے میں ان سے خرید لینا۔ ان کو چھوڑو، ساری چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی، قیمت خود بخود مقرر ہو جائے گی، جو جس قیمت میں لینا چاہے گا لے گا۔ یہ لوگ جا کے یا تو اس کو ٹھگا دیتے ہیں کہ صاحب 5 روپے میں لا کے خرید کے، یا 20 روپے میں بیچتے ہیں، 40 روپے میں بیچتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اس طرح کا ایجنٹ یہاں سے گیا، جا کے وہاں سے شہر سے باہر 20-25 کلومیٹر جا کے وہاں سے خرید لیا، بھائی وہاں جو مارکیٹ مدراس میں ٹماٹر تو 5 روپے کا ہے، میں تم کو 6 روپے دیتا ہوں، ایسا ٹھگا کے لے لیا۔ اب وہ آدمی بیچ کے اس کو آیا، آ کے دیکھا تو یہاں تو 22-25 روپیہ ہے، تو جا کے اس سے کہا گا، بھائی تم نے جو لیا دھوکہ دیا، مجھے باقی پیسہ واپس کرو۔ تو اس طرح بھی اللہ کے پیارے رسول نے قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے ہم کو بتایا۔ یہ جو میں نے کہا کہ صاحب جو لوگ کے ہورڈنگ کرتے ہیں اور جو لوگ کے اسٹاک چھپا کے رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ گنہگار ہے۔ تو حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ذریعے یہ حدیث ملی ہے معمر کے ذریعے سے، ان سے پوچھا، نا حضرت آپ تو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ صاحب اسٹاک کر کے چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے، مگر آپ تو کرتے ہیں نا یہ کام، آپ کے پاس تو اسٹاک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا، بھئی مجھے یہ حدیث معمر سنائے نا، تو وہ بھی اسٹاک کرتے تھے، تو پھر کیا مطلب اس کا؟ تو کہا انہوں نے کہ بات ایسی ہے کہ صاحب کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں جو ہیں، ان کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے، وہ اسٹاک نہیں کرنا چاہیے، وہ ہولڈنگ نہیں۔ جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، کھانے پینے کی چیزیں، فیشن کی چیزیں، وہ کوئی کرتا ہے تو صاحب اس میں کیا ہے؟ اس کی ضرورت کی چیز نہیں، وہ تو ضرورت کی چیز کیا، کھانے پینے کی چیزیں۔ تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ صاحب ایسا ایک مارکیٹ ہے، بیپار ہی تو ہے، کیوں نہ ہم چیزیں خرید کے رکھ لیں، اور جب اور ذرا مول بڑھ جائے گا تو ہم بیچیں۔ تو وہ ضرورت کی چیزیں جو انسان کے استعمال میں ہوتی ہیں، ان کو ذخیرہ کر کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جو انسان کے فیشن کی چیزیں، یا یہ کہ صاحب آدمی ایسی بہت ساری چیزیں کھاتا ہے لیکن ضرورت کے لیے نہیں کھاتا ہے، مزے کے لیے کھاتا ہے، ذائقے کے لیے، ویسی چیزیں کو اسٹاک کر کے رکھتا ہے، تو صاحب اس کے لیے جائز ہے۔ جیسے ہم سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے چاکلیٹ کوئی خرید کے رکھ لیا، چپس خرید کے رکھ لیا، اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو غذا تو نہیں ہے، انسان ان کو کھاتا ہے مزے کے لیے، لذت کے لیے۔ لیکن چاول ہے، گیہوں ہے، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، ان کو ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، بھوک سے مریں گے، کیا کیا کریں گے، اس لیے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ لہذا اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ہم اپنے لیے جتنا چاہیں خرید کے رکھیں، سال بھر کا سودا آپ خرید کے رکھ لیں، سال بھر کا گیہوں خرید لیے، سال بھر کا چاول خرید لیے، سال بھر کے پیاز خرید لیے، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اس لیے کہ آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صاحب جب مول بڑھ جائے گا تو میں بیچوں گا، آپ کا تو مقصد یہ کہ میرے بیوی بچوں کے لیے سال بھر کا میں اسٹاک کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی جب وہ خیبر کی کھجور کٹتی تھی، سال بھر کا اسٹاک آ جاتا تھا، سال بھر کا اسٹاک آ جاتا تھا، لیکن وہ اسٹاک سال بھر نہیں ہوتا، 2-3 مہینے میں خرچ ہو جاتا۔ غریب آئے، محتاج آئے، مسکین آئے، مہمان آئے، کھلا کے سال بھر کا اسٹاک دو تین مہینے میں ختم ہو جاتا تھا، لیکن اسٹاک تو سال بھر کا آتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. تو ایک آدمی کے صاحب اپنے گھر کے ضروریات کے لیے کوئی چیز خرید کے رکھتا ہے، اس کے لیے وہ جائز ہے. ہم جس کو منع کر رہے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ صاحب ہورڈنگ منع ہے، جائز نہیں ہے، اسٹاک کر کے رکھ کے لوگوں کے اندر مارکیٹ کے اندر قحط سالی پیدا کرنا، مارکیٹ کے اندر تنگی پیدا کرنا، یہ جائز نہیں ہے جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. لہذا اسلام کے اندر ہر چیز کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. اور جب اسلام مسلمانوں نے ان باتوں پر عمل کیا تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت ساری نوازشوں سے نوازا. قرآن مجید کے اندر کئی جگہ یہ ذکر ہے، ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم بھی آیا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ جو یہود و نصارہ ہیں اللہ سے ڈرتے، ایمان لاتے، توبہ استغفار کرتے، ہم ان کو آسمان کے زمین کے دروازے روزی کے کھول دیتے. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اور اگر بستی والے اللہ سے ڈرتے، گناہ چھوڑتے، توبہ استغفار کرتے، آسمان اور زمین کی برکتیں ان کو حاصل ہوتی. آسمان کی زمین، آسمان کی برکت وقت پر بارش ہونا، زمین کی برکت زیادہ سے زیادہ پیداوار ہونا. بارش تو اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، برکت کی بارش جب غلہ بویا جاتا ہے زمین میں اس وقت بارش کی ضرورت ہوتی ہے. یہ رحمت کی بارش بھی اللہ کی مہربانی سے خوب اچھی طرح اناج اگتا ہے، سب کو کھانے پینے کا موقع ملتا ہے. زحمت کی بارش، تکلیف کی بارش، غلہ ایک دم تیار ہوا، کاٹنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ بے حساب بارش ہو گئی، چاول گیہوں دھان بھی سڑ گیا، گیہوں بھی سڑ گیا، ساری چیزیں بیکار ہو گئیں. یہ کیا ہوا؟ یہ عذاب کی بارش بھی آتی ہے، رحمت کی بارش بھی ہے، عذاب کی بارش بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر مجھ پر ایمان لا کے توبہ استغفار کی زندگی گزاریں تو پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں زمین آسمان کی برکتوں سے ہم ان کو نوازیں گے. ایک ایسی سوسائٹی جس میں کہ مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. مسلمان سوچتا ہے کہ بھئی ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، یہاں تو ہم لوگ 18% 20% ہیں، 80% تو سب کافر ہیں، لیکن یہ 20% کے اندر بھی آپ اگر دیں گے تو صحیح معنی میں مسلمان پتہ نہیں 4% ہوں گے، 3% ہوں گے، اللہ کو معلوم، باقی سب گنہ گار ہیں. کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے میری وجہ سے ہو سکتا ہے، میں جو ہے نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے، مجھے توبہ استغفار کرنا چاہیے، میری وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور کر دے میرے توبہ استغفار کی وجہ سے، یہ سوچنا چاہیے. سوائے یہ کبھی نہ سوچے کہ سب لوگ برے ہیں، میں اگر توبہ استغفار کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا. ایک مسلمان کبھی ایسا نہیں سوچتا ہے، ایک مسلمان تو یہ سوچتا ہے کہ نیک ہے، اللہ والا ہے، عبادت گزار ہے، میری وجہ سے ہو سکتا ہے لوگوں کو تکلیف آئی ہو، ہو سکتا ہے کہ میں توبہ استغفار جیسے کرنا ہے ویسے نہیں کر رہا ہوں، اس طرح وہ کرنے لگتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، آسمان کو چھونے لگتی ہیں، ایک مسلمان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان تو کھاتا کیا ہے، اس کے لیے بس پیٹ پیٹ سیدھی رکھنے کے لیے مل جائے کافی ہے. جب لوگوں نے کھانا پینا فیشن کے لیے شروع کر دیا تو دنیا کے اندر ہر طرح کی مہنگائی بڑھ گئی. فیشن کے لیے آپ دیکھیں فاسٹ فوڈ کے نام سے کیا کیا تیار ہوتا ہے، کتنا تیار ہوتا ہے، کیا بھوک کے لیے کھاتا ہے انسان؟ سب مزے کے لیے کھاتے ہیں، فیشن کے لیے کھاتے ہیں، کتنے کروڑوں کروڑوں چیزیں اس میں جاتی ہوں گی، اس کا سب ہوتا ہے. لہذا ایک مسلمان کے لیے اجملو فی طلب، دنیا کی ضرورتوں کو محدود کرو. دنیا کی ضرورتیں میرے بھائیوں اتنی ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. پہلے تو آدمی سوچتا کہ بھائی مجھے ایک جھونپڑا مل جائے تو کافی ہے، زمین لے لیا، جھونپڑا بنا لیا، چند دن کے بعد سوچتا ہے بھائی جھونپڑا تو بار بار بنانا پڑتا ہے، ذرا پکا بلڈنگ بنا لیں، پکی بلڈنگ بنا لیتا ہے. پھر اس کے بعد سوچتا ہے بھائی اس میں کے اندر وہ سب ہونا چاہیے، فرنیچر یہ اس کو لایا، اس کو لایا، اس کو لایا، مرتے دم تک دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، کبھی دنیا کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو حریص انسان ہے، ہر اس انسان سب ہیں, مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں. کب ان کی خواہشیں ختم ہوں گی؟ مرے تو ختم ہوں گی. مرنے سے پہلے دنیا کی خواہش آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی. روز سوچے گا یہ لیں گے وہ لیں گے یہ لائیں گے وہ لائیں گے, سوچتا ہی رہے گا. مرنے کے بعد ہی, اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کے بعد ہی, قبر کے اندر جانے کے بعد ہی اس کی خواہشیں ختم ہوں گی. اس لیے کہ اس کے بعد تو خواہش کرنے کے لیے موقع بھی نہیں ہے. لہٰذا میرے بھائیو, دنیا کے اندر کبھی خوشحالی آتی ہے کبھی پریشانی آتی ہے, اور پریشانی عام طور بے ایمانی کی وجہ سے آتی ہے, دین کی باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے. اور اگر بہت نیک بندے ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میں اپنے بندوں کو تکلیف میں رکھوں بھی اور اگر خوشحال رکھوں بھی تو وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. ویسے کبھی کبھی نیک لوگوں پر بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اور دنیا ان کو دیکھ کر یقین کر لیتی ہے کہ صاحب واقعی ایمان دار آدمی ہے, اللہ پر کتنا بھروسہ ہے, اتنی پریشانیاں ہیں اتنی تکلیفیں ہیں, لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولتا, حرام نہیں کھاتا, کسی درگاہ کو جا کر عبادت نہیں کرتا, غیر اللہ کے نظر و نیاز نہیں کرتا. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام تھے, اللہ کے کتنے نیک بندے تھے, کتنے عبادت گزار تھے, لیکن کوئی فرق ان کی زندگی میں نہیں آیا. جب اللہ نے سب کچھ دیا تھا, اپنی بستی کے بڑے مالدار بھی تھے, بے حساب دولت اللہ نے ان کو دی تھی, جب بھی اللہ کے شکر گزار بندے تھے, جب بھی اللہ کے عبادتوں میں رات دن مصروف رہتے تھے, جب سب کچھ چھین لیا اللہ نے, کوڑی کوڑی کے لیے ترس گئے, پائی پائی کے لیے ترس گئے, جب بھی ان کے عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا, ویسے ہی وہ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے. ساری دنیا کو معلوم ہوا کہ ایوب علیہ السلام اتنے صابر اور شاکر انسان ہیں. شکر کرنا اور صبر کرنا مومن کی ایک امتیازی خصوصیت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلمانوں کو اللہ جو دیتا وہ کسی کو نہیں دیتا. جی, مسلمانوں کو جو اللہ دیتا ہے وہ کسی کو نہیں دیتا ہے. اگر اس کو مصیبت پریشانی تکلیف آتی ہے, صبر صبر کرتا ہے, ادھر ادھر توحید کو نہیں چھوڑتا ہے, شریعت کے خلاف نہیں جاتا ہے, چوری نہیں کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, دھوکا نہیں دیتا. کتنی پریشانی آ جائے ایک مسلمان بندے کو, کیا کرتا ہے؟ صبر صبر کرتا ہے. صحابہ کرام کو کئی ایسی پریشانیاں مکے کی زندگی میں, کھانے نہیں پینے نہیں, اور مکے سے لے جا کے 7 کلومیٹر دور چھوڑ دیا ان کو, مسلمانوں کو یہیں رہنا, یہاں سے بستی کے اندر بھی نہیں آنا, کھانے تکلیف پینے تکلیف, درختوں کے پتے کھاتے تھے. ان کی عبادت میں ان کی جو ہے ایمان میں کوئی فرق آیا کیا؟ کچھ فرق نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ورا مصیبتوں میں کندن کیا, ان کا ایمان نکھر گیا. تو لہذا اللہ کے نیک بندوں پر جب تکلیفیں مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تو کہتے ہیں تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے, اس لیے یہ ہو رہا ہے, اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہمارے لیے ضروری ہے. تقدیر کا مطلب لوگ اگر اچھی طرح سمجھ جائیں, کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کبھی بزنس چھوٹ گیا, کتنا افسوس کرتے ہیں, ارے اور چند روپے میں زیادہ لکھ دیتا تو مجھے آ جاتا نا مال. سمجھتا نہیں بھی اللہ نے میری تقدیر میں نہیں لکھا تھا, مجھے نہیں آیا, بس وہیں سے بھول گیا وہ. لیکن دنیا بھی انسان پریشان رہتا ہے کہ صاحب ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. تو بہرحال مومن کو پریشانی تکلیف آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ فصبر فکان خیر اللہ, صبر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر اور ثواب دیتا ہے پریشانیوں میں صبر کرنے والوں کو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, سب کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیا ثواب, اتنا دو اتنا دو. روزے دار کو, جس میں صبر سب سے اہم بات ہے, روزے دار کو, صبر کرنے والے کو بے حساب ثواب اللہ دے گا. تو لہٰذا ایک مسلمان بندے پر جب تکلیف آتی ہے, مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, حرام کے راستے پر نہیں جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے, بے حساب دولت بھی دیتا ہے, ہر چیز دیتا ہے, کیا کرتا؟ فشکرا شکر کرتا ہے. شکر کیسے کرتا ہے؟ شکر یہ تو اپنی جو عبادتیں ہیں ان کو چھوڑتا نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے نا, سردی کے دن ہیں, اگر ان کے یہاں مل گیا بہترین کمرہ کمبل اوڑھ کے سو گئے, نہ نماز ہے نہ کچھ, 8 بجے اٹھے 9 بجے اٹھے, جانا ہے کیا, اپنے آفس کو جانا ہے, نہا دھو کے چلے گئے, یہ بندہ جس کو کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، گھر بھی دیا ہے، کمبل بھی دیا ہے، فجر کی اذان ہوئی تو مسجد میں حاضر، یہ شکر سب سے پہلا تو ایسا یہ کہ اللہ کی عبادتوں سے غافل نہیں ہوتا یہ بندہ. دوسرا کیا ہے شکر کا مطلب؟ اپنے بھائیوں کو دیتا ہے، دلاتا ہے، اللہ مجھے دیا لہذا مجھے چاہیے کہ دوسروں کو دوں. فکان خیر اللہ، یہ دولت بھی اس کے لیے، یہ نعمت بھی اس کے لیے بہتری کا ذریعہ بنتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کے اندر کوئی کمزوری نہیں آنا چاہیے، گرانی کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے غلط کاموں کی طرف نہیں جانا چاہیے، غلط باتیں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اپنے گناہ سمجھ کے اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جتنی چاہتا ہے. ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرنے والا ہے، ہم کما لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ جب ہماری ضرورتوں کو پوری کرنا چاہے گا تو خود بخود ہمارے لیے انتظام فرمائے گا. عام طور پر حالات کے اندر، عام طور پر مصیبتوں، پریشانیوں میں، مہنگائی میں لوگ اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ کما کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی عبادتوں کو بھول جاتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر ہر پہلو سے بات بتائی گئی ہے، عقیدے کی بات بتائی گئی ہے، عبادت کی بات بتائی گئی ہے، نکاح طلاق جس کو معاملات کہتے ہیں اس کی بات بتائی گئی ہے، خریدنے بیچنے کے لیے اس کی بات بتائی گئی ہے، کاروبار بیپار کا سب باتیں بتائی گئی ہیں. لیکن سمجھنے والے، اسلام کو پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں. دنیا کی کتنی اخبار پڑھتے ہیں، کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، دین کی کتابیں پڑھنے کا موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. جو لوگ کمپیوٹر بیٹھے رہتے ہیں، رات دن پھٹ پھٹ کرتے رہتے ہیں، دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی بھی اسلامی پروگرام دیکھیں، جس دین کی باتیں دیکھیں، قرآن حدیث کی باتیں دیکھیں. نوجوان نسل کے اندر یہ شوق ہی نہیں ہے کہ ہم دین کی باتیں سیکھیں، دین کی باتیں پڑھیں. دنیا کی طرف پورے لوگ لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ زندگی آپ کے لیے اس زندگی سے بہتر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے اندر، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اجی تم سمجھتے نہیں ہو مسلمانوں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے کیا، آخرت تو بہت بڑی چیز ہے نا، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے نا، اس کی فکر نہیں ہے تم کو. لہذا انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا بندہ بن کے، صحیح العقیدہ رہ کے اپنی زندگی گزارے. مصیبتیں آتی جاتی ہیں، پریشانیاں آتی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اندر کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو حلال روزی دے، حلال رزق کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر حرام ذریعے سے، ناجائز ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا كان يوم الجمعه او ليلها فاكثروا عليه من الصلاه فان صلاتكم معروضه عليه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واغذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ممزق جمعهم وخرق بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء واجعلنا في راحة يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واجعلنا منهم، واجعلنا منهم. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل. اللهم أكبر.